نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 ٹائم درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم سیکھتے ہیں اور انشاءاللہ سب اجل آج بھی سیکھیں گے۔ آپ کی کالز ایسے میں ہم شامل کرتے ہیں اور ظاہر آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔
میرا نام عبد المتین اتاری ہے، میں لیا سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہے لکڑی کا، اس کو ہم وزن کے ساتھ لیں یا سمیت کے ساتھ لیں؟ وزن خشک لکڑی اور گیلی لکڑی کا وزن برابر نہیں ہوتا، خشک تھوڑی ہوتی ہے، وہ سمیت میں مکمل ہوتی ہے، اور جو گیلی ہوتی ہے اس کا وزن کرا کر لاتے ہیں۔ برائے مہربانی ہمارا یہ جواب دے رہے ہیں، شکریہ۔
جی مفتی صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے لکڑی کے حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت، قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ باہمی رضا مندی سے ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں نص وارد ہے قرآن و حدیث کی کہ ان کو تول کر بیچنا ہے یا ان کو جو ہے وہ ماپ کر بیچنا ہے،
صحیح،
اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر نص وارد نہیں ہے کہ ان کو اسی طرح ہی بیچنا ہے۔ تو لکڑی بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اس کو آپ تول کر لیں یا آپ اس کو ماپ کر لیں،
صحیح،
پیمائش کے ذریعے لیں، کوئی شریعت میں ایسا حکم اس کے بارے میں وارد نہیں ہے،
صحیح۔
تو باہمی رضا مندی کے ساتھ جن سے آپ سودا کر رہے ہیں، اگر وہ راضی ہیں کہ آپ پیمائش کے ساتھ لیں فی فٹ کے اعتبار سے، تو یوں بھی سودا کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ راضی ہوں کہ پیمائش سے نہیں بلکہ وزن سے،
صحیح،
تو ظاہر ہے کہ جس طرح ان کو سودا کرنے کا اختیار ہے اسی طرح سامنے والے کو بیچنے کا اختیار ہے۔ تو باہمی رضامندی سے جو بھی طے ہو جائے، چاہے وزن کے ساتھ طے ہو جائے چاہے جو ہے وہ پیمائش کے ساتھ طے ہو جائے، صحیح، تو دونوں صورتوں میں بیچنا جائز ہے۔
ٹھیک ہے،
جس طریقے سے پیمائش میں ان کے لیے ہو سکتا ہے سہولت ہو کہ گیلی لکڑی کا وزن جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے بھاری ہوتی ہے،
صحیح،
تو بیچنے والا یہ چاہے گا کہ میں تول کے ذریعے ہی بیچوں،
صحیح،
تو باہمی رضامندی سے جس پر دونوں راضی ہو جائیں سودا کر لیں تو دونوں طریقے سے بیچنا جائز ہے۔
اچھا، اس میں جیسے مثال کے طور پہ جس کا اپنا کام ہوتا ہے، جس کا لکڑی کا کام ہوگا، تو اس کو تو مختلف اس کی صورتیں یا اس میں نفع کی صورتیں پتہ ہوں۔ گاہک بعض اوقات بےچارے بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں، اتنا ان کو شعور نہیں ہوتا، جس کا فرسٹ ٹائم اپنے گھر کے فرنیچر کے حوالے سے یا گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے حوالے سے واسطہ پڑے اور چلے اس کام کے لیے، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ نیا تجربہ ہو۔ تو مسلمان کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت کیا کرنا چاہیے اگر اس حوالے سے فرمائیں؟
تجارت تو نفع حاصل کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ اس کو شریعت نے جائز قرار رکھا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن نفع مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ بغیر کسی جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ہو،
صحیح۔
اب اگر کوئی شخص لینے جا رہا ہے کوئی چیز اور اس کو اس کے سارے مثبت اور منفی پہلو معلوم ہیں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح لینے میں زیادہ نفع ہے اور اس طرح لینے میں کم نفع ہے،
صحیح،
تو اب ظاہر ہے کہ وہ یہی کوشش کرے گا کہ جس میں زیادہ نفع ہے وہ اسی طریقے کو اختیار کرے،
صحیح۔
لیکن اگر اس طریقے کو بالکل فیئر طریقے سے بغیر دھوکہ دے کے بغیر جھوٹ کے استعمال کرتا ہے, دھوکہ نہیں ہے اس میں, جھوٹ والا پہلو نہیں ہے, تو سامنے کی رضا مندی بھی ہے تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بالفرض کی جو لکڑی کا کام کرتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ پیمائش کے ذریعے مجھے لینا زیادہ نفع ہے, اور گیلی جو ہے وہ تول کے ذریعے لینا میرے لیے اس میں نفع کم ہے, اب اگر وہ سامنے والے کو یہ تاثر دیتا ہے کہ اگر آپ پیمائش کے ذریعے بیچیں گے تو آپ کو نفع زیادہ ہوگا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس میں اس کا نفع کم ہے یا بالکل نقصان ہو جائے گا, تو اس صورت میں یہ جان بوجھ کر دھوکہ دہی والا پہلو اختیار کر رہا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے پاس لینے کے لیے آتا ہے اور آپ کے پاس مال ایسا ہے کہ جو نکلتا نہیں ہے, بکتا نہیں ہے, اس میں کوئی نقص ہے, عیب ہے, آپ اس کی جو ہے وہ خصوصیات بیان کرتے ہیں, وہ نقص اور عیب جو آپ کو معلوم ہے وہ اس کو بیان نہیں کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جس طرح کا اس کو چاہیے یا جو ایک لینے والے کا تقاضا ہوتا ہے کہ مال اچھا پیدار ہو, یا جس طرح کی وہ کوالٹی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اس طرح کا مال چاہیے, اس طرح کا مال نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی یہ اس کے جو ہے وہ خصوصیات بیان کرتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دہی کے ذریعے اس کو راغب کرتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ وہی والا ہے, یا جو آپ پچھلی دکان پر دیکھ کر آئے ہیں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے پہلے دیکھ کر آتا ہے تو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی خصوصیت والا چاہیے, تو کہتا ہے یہی تو ہے وہ, تو اب اس کو پتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے, اور اب اگر یہ بولتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے, اور یہ مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ناجائز اور گناہ والا ہے. اس سے بچے اور یہ کہہ دے کہ چیز آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیں, اس کی پیداری بھی دیکھ لیں, اس کی ساری چیزیں دیکھ لیں, اور جو نقص یا عیب ہے جس کی وجہ سے قیمت کم ہو جاتی ہے تو وہ نقص اور عیب بھی بتا دے کہ یہ چیز ہے اس میں, اور اب آپ نے خریدنا ہے تو آپ کی مرضی ہے, نہیں خریدنا تو بھی آپ کی مرضی ہے.
جی,
تو اس میں شرن کوئی حرج والا پہلو نہیں.
مدیشر کے ناظرین, لکڑی کی خرید و فروخت کے حوالے سے سوال آیا تھا, ضمناً اس کے اندر ہم نے یہ بھی شامل کیا کہ ظاہر بہت سارے گاہک ایسے ہوتے ہیں جن کو پراپر معلومات نہیں ہوتی. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے پھر مزید اس کا مفصل ہمیں یہ جواب بتا فرمایا کہ اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی لوگ کھا دیتے ہیں, اور اس طرح وہ اپنا یہ سودا ہی خراب کر لیتے ہیں. تو لہٰذا شریعت کے مطابق ایک مسلمان, ظاہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بیچ رہا ہے, تو دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور تجارت کا بنیادی مقصد ہی نفع ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, اگلی کال لیں گے ہم.
سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا ایک پلاٹ بیچا 6 مہینے کی ادھار پر, اور شرط یہ رکھی کہ اگر 6 مہینے تک پیسے نہ دیے تو میں تمہارے پیسے سارے ضبط کر لوں گا, اور اگر اور میں اگر سودے سے پھرا دوگنی رقم تو میں دوں گا, تو اس طرح شرط کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟
سودے میں جس طرح کی شرط انہوں نے ذکر کی ہے ایسی شرط ذکر کرنا ناجائز ہے.
ٹھیک ہے,
اور جس سودے میں ایسی شرط آ جائے گی تو وہ سودا اس کو کہتے ہیں بائے فاسد ہو جانا, بائے فاسد ہو جائے گی, بائے فاسد ناجائز ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس کا جو ہے ختم کرنا دونوں کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو لہذا کہ اگر میں سودے سے پھرا تو آپ اتنا دیں گے, یا آپ سودے سے پھرے تو آپ اتنا دیں گے, تو یہ جرمانے والی صورت ہے, اور خرید و فروخت کے معاملات میں ایسی ناجائز شرطیں لگانا کہ جن کا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے تقاضا نہیں کرتا بلکہ اس کے تقاضے کے بالکل برعکس ہے, تو ایسی شرطوں سے وہ سودا ناجائز ہو جاتا ہے. اس سے توبہ بھی کریں اور اس سودے کو ختم بھی کریں, اور آئندہ جب اس طرح کوئی سودا کریں تو اس طرح کی ناجائز شرطیں اس میں نہ لگائیں.
ٹھیک, جی مزید کوئی؟
میرا عرض یہ ہے کہ میری وائف کا طلاق ہو چکا ہے, اور اب جو ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ جو ہے جڑنا چاہتے ہیں, تو اگر اس کے لیے کوئی حل بتا دیجیے گا.
جی, الرجی ہو چکی ہے, دوبارہ چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے. صورت
طلاق میں جب شوہر طلاق دیتا ہے تو اس میں دونوں طرح کی صورتیں پائی جاتی ہیں.
جی,
بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کے ایک طلاق دی, دو طلاق دی تو رجوع ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کون سی طلاق دی ہے اور کتنی دی ہیں یہ اس کی وضاحت نہیں ہے. تو لہٰذا دونوں طرح کے احتمالات ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل 3 طلاقیں دے کر جو ہے وہ معاملہ ختم کر چکے ہوں، اور اگر تین طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے بھی رجوع کی صورت ہے، اگر تین سے کم دی ہیں تو اس کے بھی رجوع کی صورت ہے، تو طلاق کیسے اور کتنی طلاقیں جو ہے وہ دی ہیں، کیسے واقع ہوئی ہے، اس کے اوپر ان کے جو ہے وہ سوال کا جواب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دارالافتاء اہل سنت میں جا کر یا کسی صحیح العقیدہ سنی معتمد مفتی صاحب کو جا کر یہ بتائیں، اور جو صورت رجوع کی بنتی ہوگی تو اس کے اوپر ان کو جواب دیں گے۔
مدنی چینل کے ناظرین، طلاق کے حوالے سے مفتی صاحب نے جواب دیا۔ ایسے بس یہ ہے مفتی صاحب کے جو شادی ہوتی ہے اس کی جو مخصوص شادی کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ گزارنے سے پہلے کیا ولیمہ ہو سکتا ہے؟
شب زفاف سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا، وہ محض ایک دعوت ہے۔
صحیح،
اور جو ولیمے کی سنت ادا ہوگی وہ شب زفاف سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن، اور اس کے بعد جو کھانا کھلایا جائے گا اگرچہ وہ ولیمے کی نیت سے کھلایا جائے تب بھی وہ ولیمہ نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے سلسلے میں۔
جوان جو مسلمان عورت ہے تو اس کا جو چچا جات بھائی ہے یا خالہ جات بھائی ہے، ایسے رشتے داروں سے سر پردہ نہیں کرتی تو کیا گناہگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟
جی نوید بھائی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر غیر محرم سے شرعی پردہ کرنا واجب ہے، اگر کوئی عورت بالغہ عورت جان بوجھ کر شرعی پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ گناہگار ہوگی، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جیسے کہ چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد، مامو زاد بھائی، یہ بھی غیر محرم ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح دیور سے بھی پردہ کرنا واجب ہے اور جیٹھ سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ پایا جاتا ہو، جیسے کہ حرمت رضاعت وغیرہ، کہ بعض اوقات رضائی بھائی ہوتے ہیں تو رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے پردہ کرنا واجب نہیں رہے گا۔ اب بعض اوقات یہ کمبائنڈ فیملیز میں دشواری ہو جاتی ہے، جیسا مثال کے طور پہ دو تین بھائی اکٹھے ایک مکان میں رہتے ہیں، اب ان کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں، بیٹیاں جوان ہو گئی، بیٹے جوان ہو گئے ہیں، اب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کزنز ہیں آپس میں، تو پردہ کیسے کیا جائے، یوں پردہ کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی بیویوں کے اعتبار سے دشواری ہو جاتی ہے کہ تین چار بھائی اکٹھے گھر میں رہ رہے ہیں، اب ان کی بیویاں کیسے پردہ کریں، اس میں دشواری ہو جاتی ہے۔ تو اول بہتر تو یہ ہے کہ اس میں بھی مکمل طور پر ہر چیز کا پردہ کیا جائے، کہ چہرے کا بھی پردہ کیا جائے اور جو ستر ہے وہ بھی چھپایا جائے۔ اگر دشواری ہوتی ہے تو اس میں فقط اس قدر ہے کہ جو اعضائی ستر ہیں وہ مکمل کے مکمل چھپا لیے جائیں، البتہ جو پانچ اعضاء ہیں جیسے کہ چہرہ ہے، تھیلیاں ہیں، پاؤں کے تلوے ہیں، اگر یہ کھلے رہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر ان پانچ اعضاء کو بھی چھپایا جائے گا۔
جی پردے کے حوالے سے ہمیں جواب ملا، مزید کھول لیں گے۔
مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک بندے نے انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیا ہوا ہے یا کوئی چیز لی ہوئی ہے، تو ایک سال کے بعد اس کی زکات جو ہے وہ کس طرح سے اس نے دینی ہے، کیونکہ وہ ایک سال کے بعد تو جو ایڈوانس دیا اس کی زکات بنے گی، ایک مہینے کے بعد مزید پیسے بڑھ جائیں گے، ایک مہینے کے بعد جیسے وہ انسٹالمنٹ دیتا جاتا ہے پیسے بڑھتے جاتے ہیں، تو اس کا ذرا مجھے طریقہ کار بتا دیں۔
جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟
جی انسٹالمنٹ پر جو ہے تو اس پلاٹ کی جو ٹوٹل ویلیو ہے،
جی جی،
اس ٹوٹل ویلیو کو دیکھا جائے گا، اور پھر جو قسطیں انہوں نے دینی ہیں وہ ان کے اوپر قرض ہے۔
صحیح،
تو اب اگر پلاٹ کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا جو سرمایہ ہے، ایسیٹ ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان کا قرض جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔
صحیح،
تو یہ سال کے آخر میں اپنا ٹوٹل جو ہے، جو ایسیٹس ہیں ان کے پاس، ٹوٹل سرمایہ ہے نقدی کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں، اس ٹوٹل کو یہ شمار کریں، اور اس ٹوٹل میں سے جو ان کے اوپر قرضہ ہے انسٹالمنٹ کی صورت میں یا کوئی اور دیگر قرضہ ہے، اس قرضے کو یہ لیس کر دیں، منہا کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ نصاب جتنا یا نصاب سے زائد ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، اور اگر ان کا جو ہے وہ نصاب جتنا نہیں ہے یا نصاب سے زائد نہیں ہے بلکہ قرضہ منہا کرنے کے بعد یہ صاحب نصاب ہی نہیں رہتے، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پلاٹ کے اوپر بھی اس صورت میں ہوگی کہ جب پلاٹ جو ہے وہ انویسٹ کے مقاصد کے لیے خریدا جائے، اگر گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ لیا ہے تو پھر اس کے اوپر زکات بھی نہیں ہوگی.
صحیح جی. اگلی کال.
سوال یہ تھا کہ ہمارے سے کہ یہ والدین کو جو حیات ہوتے ہیں تو وہ تقسیم کر لیتے ہیں نا, تو وہ تاکہ بیٹیوں کا حصہ نہ ملے, تو بھائی یہ چاہتے ہیں, تو اس پہ کیا حکم ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر اس طرح بات کرتا ہے اس پہ کیا اس کو گناہ ہے, کیا سزا ہے؟ اور بیٹیاں اس کے ساتھ کے ذریعے زیادتی ہے, اگر بیٹیاں اس سے تعلق پہنچتی ہیں تو کیا اس پہ ہوگا؟
جی نوید بھائی,
سمجھ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک ہوتا ہے, جو چاہے کرے, جس کو چاہے دے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جس طرح ایک شوہر پر اپنی ازواج کے درمیان عدل کرنا واجب ہوتا ہے, تو یوں ہی والد پر اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کرنا دیانتاً واجب ہوتا ہے. خزان تو وہ مالک ہے اپنے مال کا, جو چاہے کرے, کسی ایک بیٹے کو دے دے, سب میں تقسیم کر دے, یا سارا کا سارا مال صدقہ کر دے, تو بھی اس کو کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا. لیکن دیانتاً واجب ہے کہ اگر اولاد میں تقسیم کر رہا ہے تو سب اولاد میں برابر برابر تقسیم کرے, اور بیٹے اور بیٹی کبھی فرق نہ کرے. ہاں اس قدر اجازت ہے کہ جس طرح وراثت کا اصول ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے, تو تقسیم کرنے میں یوں کر سکتا ہے کہ بیٹی کو ایک حصہ دے اور بیٹے کو دو حصے دے. اس کے علاوہ اگر تقسیم کرے گا تو وہ دیانتاً ایک مجرم ہوگا اور وہ گنہگار ہوگا. اور اگر بطور خاص اس نیت سے بیٹوں میں تقسیم کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو ملے گا, تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کو معاذ اللہ نہ ملے, اس نیت سے اپنی زندگی میں ہی بیٹوں میں تقسیم کر دیتا ہے, تو اس میں بھی گناہگار ہوگا. اور حدیث پاک میں بڑی اس کے بارے میں سخت وعید ہے, ارشاد فرمایا گیا کہ جو اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی میراث کو قطع کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں سوجھ بوجھ عطا فرمائے. اور پھر بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کے پاس جائیداد چلی گئی یا بہن کے پاس جائیداد چلی گئی تو یہ جائیداد جو ہے غیروں میں چلی جائے گی. تو اب جو سوچنے والا یہ نہیں سوچتا کہ جائیداد تو ایک مال ہے, وہ غیروں میں جا رہا ہے, اپنا جیتا جاگتا جسم کا ایک ٹکڑا, اپنے دل کا ایک ٹکڑا جب غیروں میں دے دیا ہے, اس وقت غیروں میں دیتے ہوئے پریشانی نہیں ہوئی تو مال جاتے ہوئے پریشانی کیوں ہو رہی
ہے؟
تو جس طرح بیٹی دی ہے تو اس طرح مال بھی جائے گا. اور جیسے بیٹا آپ کے دل کا ٹکڑا ہے, آپ کے جسم کا حصہ ہے, اسی طرح بیٹی بھی دل کا ٹکڑا ہے, جسم کا حصہ ہے. اور جیسے وہ وارث ہے ویسے ہی بیٹی بھی وارث ہے, اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا. اور اس کو محروم کرنے کی نیت سے اگر مسجد میں بھی دے دیا گیا تو بھی گناہگار ہوگا, اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا.
بیٹی کے حصے کے حوالے سے ہمیں مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ظاہر بیٹی کے حصے کو بیان فرمایا. تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو اس کی ناجائز صورتیں ہیں ان کو محروم کرنا, اس حوالے سے مفتی صاحب نے احادیث کی روشنی میں بھی وعید بیان فرمائی کہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں. جی اگلی کال لیں گے ہم.
میرا سوال یہ ہے کہ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں, آفس میں ہر ماہ تنخواہ میں سے کچھ رقم وہاں جمع کروائی جاتی ہے جس پر ہمیں سالانہ کچھ منافع ملتا ہے, اس منافع کی پرسنٹیج مقرر نہیں ہے, چینج ہوتی رہتی ہے, کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟
جی آپ کیا فرمائیں گے؟
اس طرح کی جو رقم کاٹی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو نفع ملتا ہے اس کی حیثیت سود کی ہے, تو لہٰذا اس کا لینا جائز نہیں ہے. اب رہا یہ کہ پتہ نہیں چلتا, تو عام طور پر گورنمنٹ کی طرف سے جو کٹوتی ہوتی ہے تو اس کا پورا ایک شیڈول ہوتا ہے ہر سال کا کہ اس سال اتنی کٹوتی ہوئی اور آنے والے سال یا اس سے پچھلے سال اتنی ہوئی, اس سے پچھلے سال اتنی ہوئی. جس طرح کے بینکس میں جو ہے وہ جو بھی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹرانزیکشن معلوم کرنا ہے تو آپ پورا ڈیٹا جو ہے وہ نکلوا لیتے ہیں. تو اسی طرح اداروں میں بھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جس سے پتا چلایا جا سکتا ہے کہ ہماری رقم کتنی کٹی ہے اور اس کے اوپر نفع کتنا ملا ہے. تو جو اپنی اصل رقم ہے وہ لینا جائز ہے, اور اس کے اوپر جو نفع حاصل ہوا وہ سود ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
ایک آدمی نے مختلف لوگوں سے پیسے لیے ہیں اور اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کے کتنے پیسے ہیں, وہ اور اب نہیں ہے, تو کیا اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟
جی نوید بھائی,
مختلف لوگوں سے جو پیسے لیے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ اپنے دماغ پر زور دیں, ذہن پہ زور دیں, معلومات کریں, اور جس کے پیسے وہ ان کی طرف نکلتے ہیں یہ ان کو ادا کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اور اگر یہ آخرت کے ذمے سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں, بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا انتقال ہو سکتا ہے, یا خدا نہ خاصہ اگر انتقال ہو گیا تو میں لوگوں کا مقروض رہ جاؤں گا, لوگوں کا دین میرے ذمے رہ جائے گا, اور جن کو ادائیگی کرنی ہے ان کا کسی بھی طور پر پتہ نہیں چل رہا, تو اس میں فقط ایک صورت ہے کہ جتنی رقم اس نے لوگوں کی دینی ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا تو ان کی نیت سے یہ صدقہ کر دے, ان کی طرف سے صدقہ کر دے. تو اب صدقہ کر دینے کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دائنین کو جو اس کے قرض کھاتے ان کو راضی کر دیا جائے گا اور یہ بری ذمہ ہو جائے گا. ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے یہ سمجھ کے کہ جو میرے دائنین ہیں وہ مجھے نہیں مل رہے ہیں, اس نے اتنی رقم صدقہ کر دی, اب وہ آ گئے اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ میں نے آپ سے اتنی رقم لینی ہے, تو اب ایسی صورت میں یہ ان کو بتا دے کہ آپ کی جو رقم بنتی تھی اتنی رقم میں نے صدقہ کر دی ہے, تو اب قرض تھا صدقہ کرنے پر راضی ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ راضی نہیں ہے تو وہ رقم اسے لوٹانی ہوگی, ادا کرنی ہوگی, اور یہ صدقہ کرنا جو ہے خود اس کی اپنی طرف سے ہو جائے گا.
اچھا نوید بھائی, آپ سے ایک ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب لیں گے. ایس ایم ایس یہ ہے, بڑا یعنی حساس ہے ایس ایم ایس اس حوالے سے کہ جس طرح کے حالات ہیں, معاشرہ ہے, سوشل میڈیا ہے. یعنی ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر مرد و عورت گواہوں کے بغیر آپس میں اگر نکاح کرنا چاہیں, جس طرح یہ ایک مشہور ہے نا کہ لڑکا اور لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی والا معاملہ, تو جس طرح کے حالات ہیں یقیناً دارالافتاء اہل سنت میں ظاہر آپ کے تجربات ہیں بہت سارے مسائل اس حوالے سے, طلاق کے حوالے سے جو بھی آتے ہیں, تو کیا فرمائیں گے اس ایس ایم ایس کے حوالے سے؟
پہلی چیز تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی نصیحت ہے
جی,
کہ عقل مند آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے کہ جس میں اس کے لیے فائدہ زیادہ ہو, بلکہ بعض اوقات تو چھوٹے نقصان کی بنا پر بھی بڑے فائدے والی چیز چھوڑ دی جاتی ہے. تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں فوائد کم اور نقصانات بہت زیادہ ہیں, جن کے اندر ایک تو دینی نقصان بھی ہے کہ آدمی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے, وقت کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے, اپنا قیمتی وقت آدمی یہاں پر برباد کر رہا ہوتا ہے, اور بہت سارے اس کے طبی طور پر بھی نقصانات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, فوائد بہت کم ہیں. اگر فوائد ڈھونڈے جائے تو سود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے, تو بعض لوگوں کو سود سے بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے, تو ضمنی فائدے کی بنا پر سود کو حلال قرار نہیں دیا جائے گا. تو یوں ہی اگر سوشل میڈیا ہے, اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے, اگرچہ جائز ہے, لیکن جب اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, فوائد انتہا درجے کے قلیل ہیں, تو عقل مند کے لیے یہی بہتر ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑ دے. یہ چھوڑ دینا اس کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے. اور اس کے بعد دوسری, کے گواہان کے بغیر نکاح کرنا, گواہان کے بغیر ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا, یہ نکاح کی لازمی 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 شرط ہے. ورنہ معاذ اللہ اگر کوئی باہمی رضامندی سے کوئی غلط فعل کرتے ہیں تو ان کا پھر یہ غلط فعل کرنا معاذ اللہ جائز ہو جائے گا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے. گواہان کی موجودگی میں جو ایجاب و قبول ہوتا ہے یہ نکاح کو منعقد کر دیتا ہے, اور وہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں, ورنہ وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہی رہیں گے. اور پھر گواہ کا بھی معاملہ بڑا تھوڑا سا ٹیپیکل ہو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہے, ایک فریق ادھر کراچی میں بیٹھا ہوا, دوسرا فریق جو ہے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, یہ ابراڈ بیٹھا ہوا ہے, اور گواہ جو ہے وہ تیسری جگہ جو ہے وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے سامنے جو ہے وہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ نکاح ہو رہا ہے, تو یہ کوئی ایجاب و قبول کرنا بھی درست نہیں ہے, اور اس طرح گواہ بننا بھی درست نہیں ہے. گواہ بننے کے لیے اور ایجاب و قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے کام ایک مجلس میں ایک جگہ پر انجام پا رہے ہیں. تو ایک مجلس میں ہوں گے, ایک ہی جگہ پر ہوں گے تو نکاح درست ہوگا, ورنہ اگر مجلس ایک نہیں ہے تو ہرگز نکاح نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک فریق دوسری جگہ پر ہے اور نکاح کسی اور جگہ کرنا ہے, جس طرح مثال کے طور پہ ایک فریق جو ہے وہ لاہور میں ہے, دوسرا فریق کراچی میں ہے, نکاح کی تقریب کراچی میں کرنی ہے, تو جو لاہور والا فریق ہے اس کا وکیل کراچی میں ایک بنایا جائے اس کی اجازت سے, یا خود کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دے, وہ اپنے موکل کی طرف سے گواہان کی موجودگی میں اسی مجلس میں ایجاب و قبول کرے گا, تب نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا.
اچھا سجاد جی، میں مزید آپ سے اس پر تھوڑی سی وضاحت لوں گا. مفتی صاحب نے تو ایک شرعی مسئلہ بھی ظاہر بتایا، جواب بھی دیا. اس سے بعض اوقات گواہ بھی وہ دوست یار مطلب ٹھیک ہے نا، اسی طرح نکاح پڑھانے والے بھی مل ہی جاتے ہیں. تو جو حالت ہے اس حوالے سے، اب والدین کو اسے پتہ نہیں ہے، کف کا بھی مسئلہ آتا ہے، بہت سارے خاندانی معاملات بھی آتے ہیں، تو مزید کیا ایڈ کریں گے اس کے اندر؟
جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ اصلاً بعض صورتوں میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے،
صحیح.
اور بعض صورتوں میں اگر نکاح ہو بھی جائے، دو گواہ موجود ہیں اور ان میں گواہوں کی شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، ایجاب و قبول بھی ہوا، نکاح بھی ہو گیا، لیکن ہر عاقل شخص، عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے جو جذباتی نکاح ہوتے ہیں
جی،
ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں،
صحیح.
اور بالخصوص جو ہے وہ لڑکیوں کے حوالے سے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں،
صحیح.
بالفرض کہ بچی نے گھر میں بتایا ہی نہیں کہ اس کا نکاح ہو گیا، اور گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا نکاح کرنا ہے،
صحیح.
اب وہ اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں،
صحیح.
اور ادھر سے اس کا نکاح ہوا ہوا ہے،
صحیح.
اور میں نے ایسے بھی کیسز سنے ہیں کہ جن میں صرف ماض شرمندگی کو چھپانے کے لیے دوسرا نکاح بھی ہو گیا، حالانکہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے،
صحیح.
جب پہلا نکاح ختم نہیں ہوا تو دوسرا نکاح کیسے ہوگا؟ اور پھر زندگی بھر کی ملامت، یہ غیرت نہ تو مطلب ہے کہ اس لڑکی کی طرف سے یہ غیرت کا تقاضا ہے، اور نہ لڑکا یہ سمجھے کہ اس نے بھی اچھا کام کیا ہے اور اب ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے کہ اس کی زوجہ ہیں شرعی اعتبار سے، جب نکاح کیا ہے زوجہ ہیں، تو یہ غیرت کا بھی معاملہ ہے کہ کوئی بھی غیرت مند شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی زوجہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کی زوجہ بن جائے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ کالجز، یونیورسٹیز یا اس طرح کے ادارے ہیں یا کو ایجوکیشن یا اس طرح کے اور بھی، یا اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کے جو مستقبل میں آنے والے نقصانات ہیں، اس میں جو والدین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیا جواب دیں کہ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جب نکاح ہو چکا تو نکاح کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، اب بالفرض کے معاشرے کو یہ پتا ہے کہ نکاح ہی نہیں، تو اب والدین معاشرے کو کیا جواب دیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ بچی نے چھپ کر نکاح کیا ہے تو بھی ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نکاح نہیں ہوا یہ اور شرمندگی کا باعث ہے،
صحیح.
تو اس کے یعنی اگر تصور کرتے جائیں اسی طرح کی چیزوں کو تو بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں،
صحیح.
اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے،
صحیح.
اور لڑکی جو ہے وہ پھر ساری زندگی اس کو یہ کچوکے لگتے رہتے ہیں
خوشی کے
کہ تو نے ایسا فیل کیا، فلاں کی لڑکی نے ایسا فیل کیا، یہ خود پھر خودکشی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. پہلے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ جی ہمیں اختیار ہے، ٹھیک ہے شریعت نے اختیار دیا، آپ کے اختیار کو کوئی بھی بینڈ نہیں کر رہا، لیکن شریعت نے جو با عزت طریقہ ہمیں دیا ہے تو اس با عزت طریقے سے جو ہمیں یہ سارے معاملات ازدواجی اور نکاح کے معاملات کرنے چاہیے. اب دیکھیے کھانا کھانا تو کھڑے ہو کر بھی کھانا جو ہے وہ کھایا تو پیٹ بھر جائے گا، لیٹ کر بھی کھایا تو پیٹ بھر جائے گا. اسی طرح آپ پانی کھڑے ہو کر پیئیں یا لیٹ کر پیئیں یا بیٹھ کر پیئیں، کام تو وہی ہونا ہے، لیکن شریعت نے کام کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا، اس کے آداب بیان کیے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کھائیں بیٹھ کر پیئیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک آداب میں سے ہے، معاشرے کے جو ہے وہ معاشرتی جو ہے وہ تقاضوں میں سے ہے کہ جو نکاح ایک ارینج سلسلہ ہوتا ہے، اور گواہوں کا مقصد یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے اعلان ہو جاتا ہے،
صحیح.
گواہ ہونے سے اعلان ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں بچی کا فلاں بچے سے نکاح ہو گیا،
صحیح.
اب آپ نے چھپ کر کیا تو اس اعلان کا جو مقصود تھا وہ کیا تھا؟ تاکہ سب کو پتا ہو جائے کہ اگر کل یہ بچی اس بچے کے ساتھ جا رہی ہے تو لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اس کی زوجہ ہے،
صحیح.
کوئی اس کی طرف تہمت کا ہاتھ نہ بڑھائے. اب اگر اس طرح چھپ کر ہو جائے اور وہ تو دونوں میاں بیوی ہو چکے، لوگوں کو بدگمانی اور پھر اپنے لیے بدگمانی اور تہمتوں کے دروازے، تو اس لیے اس طرح کے اقدامات سے اپنے آپ کو بہر صورت بچانا چاہیے.
ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں اس ایسے میں اس کا دونوں مفتیان کرام نے جواب عطا فرمایا. یہ اس لیے بھی شامل کیا گیا کیونکہ حالات جس طرح کے چل رہے ہیں تو یوں دو خاندان جب ملتے ہیں تو شریعت نے جو اس کے لوازمات بیان کیے اس کے مطابق اگر ہوگا تو انشاءاللہ عزت بھی ہوگی، نیک نامی ہو جو بھی، اور اگر شریعت کی حدود کم کراس کر کے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو مفتی صاحب نے اس کے نقصانات ہمیں بیان کیے معاشرے کے اندر، پھر ذلت اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں، لہذا اس طرح کے معاملات سے گریز کیا جائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔
میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاں کام کرنا ہے کسی بھی قسم کا، تو اس کام کرنے کا معاوضہ ہم ان سے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ برائے مہربانی اصلاح فرما دیں۔
جی صاحب کیا فرمائیں؟
غیر مسلم کے ہاں بھی جائز نوکری کی جا سکتی ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرنا فی نفس ہی جائز ہے، تو اس کے کرنے کا غیر مسلم سے معاوضہ لینا بھی جائز ہے، نوکری کرنا بھی جائز ہے، معاوضہ لینا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ہاں ہی نوکری تلاش کی جائے تاکہ جب غیر مسلم آپ کا باس ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اس کی ایسی باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں یا اسلام ان کو ناپسند کرتا ہو، تو آپ کو محض نوکر ہونے کی وجہ سے، ملازم ہونے کی وجہ سے ان کو اپنانا پڑے، تو اس لیے بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی جائز کام کی نوکری ہے تو کرنا بالکل جائز ہے، معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔
ٹھیک جی اگلی کال۔
سوال یہ ہے جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت عورت کے سر پر قرآن پاک رکھتے ہیں بعض لوگ، اس کی جو جائز عورت میں جائز ہے یا نہیں جائز؟
جی نوید بھائی،
رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، برکت والی ہے، تو یہ حصول برکت کے لیے دلہن کے سر پر رکھا جاتا ہے اور دلہن کو قرآن کے سائے میں لے کر جایا جاتا ہے، تو شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اس قدر ہے کہ جو قرآن پاک کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اگر وہ جزدان کے علاوہ ہے، جزدان میں ہے تو بھی تو کوئی حرج نہیں، بے وضو بھی پکڑ سکتا ہے، اگر جزدان کے علاوہ ہے تو اس کا پکڑنے والے کا با وضو ہونا ضروری ہے۔ تو خیر یہ عمل تو ایک حصول برکت کے لیے ہے، اصل چیز ہے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا۔ اب شادی میں قرآن پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی گئی، شریعت کی خلاف ورزی کی گئی، اب سمجھے کہ قرآن پاک دلہن کے سر کے اوپر کر دیا تو ساری بلائیں ٹل جائیں گی اور سب کچھ اچھا اچھا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ جو ہے برکت نہیں ملتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے نحوست کا نزول ہوتا ہے۔
جی اگلی کال لیں گے۔
میں خلیل احمد اتاری مہاڑی سے بات کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں اپنا پیر و مرشد ایک کا میں بیعت ہوا ہوں پہلے، اور میں دوسرے کا کیا ہو سکتا ہوں بیعت؟
جی سر،
جب ایک کی بیعت ہو گئے اور وہ جامع شرائط ہے، یعنی پیر بننے کے لیے جو شرائط ہونا ضروری ہیں وہ ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو اب بلا وجہ ان کی بیعت توڑنا جائز نہیں ہے، تو اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں۔ ہاں اگر دوسرے سلسلے کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیعت برکت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، یعنی اس سلسلے کا طالب ہوا جا سکتا ہے، لیکن بیعت نہیں توڑی جا سکتی۔
جی اگلی کال۔
جی میرا سوال یہ تھا کہ جو چادر امام کے احرام یعنی حج عمرہ کرتے ہیں، تو چادر حج عمرہ کرنے کے بعد گھر میں اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں اسے؟
جی نوید بھائی،
جی بالکل استعمال میں لے سکتے ہیں، یہ ایک مال ہے اور مالک کو مکمل طور پر اجازت ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں استعمال کرے، البتہ یہ دیکھ لیا جائے اس کا متبرک ہونے کے اعتبار سے، برکت والی ہونے کے اعتبار سے، کہ اب یہ ایک ایسی چادر ہے کہ جو مکہ کی فضاؤں میں گھوم کے آئی ہے اور مدینے کی فضاؤں کو چوم کر آئی ہے، اس میں حج بھی کیا گیا ہے، عمرہ بھی کیا گیا ہے، تو یہ بہت زیادہ برکتیں لوٹ کر آئی ہے، تو چونکہ بہت زیادہ برکتیں لوٹ کر آئی ہے تو اس کو برکت والے کاموں میں استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کو عام لباس کے طور پر استعمال کر کے اس کو ضائع کر دیا جائے۔ بہرحال اگر عام لباس کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تو بھی استعمال کرنے والا گناہگار نہیں ہے، اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔
سر بعض لوگ مفتی صاحب اس کو اس نیت سے بھی لاتے ہیں زمزم شریف سے تر کر کے، یا کہ اگر ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمیں اس پر کفنایا جائے، کفن دیا جائے، تو اس کا کیا فرماتے ہیں؟
جی بالکل، بلکہ بعض لوگ وصیت بھی کرتے ہیں اس کی کہ ہمارا جب انتقال ہو جائے کہ جس میں ہم نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، اس میں ہمیں کفن دیا جائے، یوں ہی اپنے کفن کو آب زمزم سے گیلا کیا جاتا ہے آب زمزم کی برکت لینے کے لیے، تو یہ سب برکت والے کام ہیں اور فیوز و برکات لوٹنے والے کام ہیں، ہمارے صحابہ کرام علم ردوان یوں ہی اولیاء کرام رحمہ اللہ سے یوں برکتیں لوٹنا ثابت ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
سوال یہ ہے کہ سود کے بارے کچھ وہ بتا رہے ہیں. سود تو مطلب وہی ہوتا ہے جو بندہ ایک لیمٹ کر لے. مطلب ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ 1000 ہو مہینے کے بعد تو وہ ایک پکا پتا ہے ہمیں 1000 ہی ملنا مہینے. اگر اس میں کبھی 1200 ہو جائے, کبھی 1100 ہو جائے, کبھی 900 ہو جائے تو وہ بھی سود میں آتا ہے کہ کیا یہ سود ہے یا یہ نہیں ہے؟
کیا فکس کرنا ہی سود ہوگا, فکس نہیں کرتے.
نہیں, اصل میں سود کا تعلق فکس کرنے یا فکس کرنے سے نہیں ہے.
صحیح.
حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہر وہ قرض جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے.
جی.
یعنی کسی کو رقم قرض دی اور وہ اس کا نفع دے رہا ہے تو یہ سود ہے. اور سود کی دیگر صورتیں بھی احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جیسے گندم کا گندم سے تبادلہ کیا اور زائد لے لیا, جو کا جو سے, اسی طرح کھجور کا کھجور سے باہمی تبادلہ کیا اور اس میں زیادہ لے لیا, ایک طرف سے زیادتی مشروط کر دی, تو یہ ساری صورتیں سود کی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ جب مقدار طے کر لی جائے. تو چاہے مقدار طے کریں چاہے مقدار طے نہ کریں, جو سود والی صورت ہے وہ سود ہی رہے گی.
تو اس لیے میں آخری کال ہم شامل کریں.
سوال یہ ہے کہ میں نے مکان ایک لیا ہوا ہے گرجی سے نا 5000 کرایے پہ 3 لاکھ سے, تو پتہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی نوید بھائی,
یہ گرجی والا جو مکان ہوتا ہے کہ بڑا ایڈوانس لے کر کم کرائے پر دینا یا کرایہ مکمل طور پر ختم کر دینا, تو یہ مشروط ہوتا ہے بڑے ایڈوانس کے ساتھ. کہ بڑا ایڈوانس کی شرط پر دیا جاتا ہے کہ جو مالک مکان ہے یا تو کرایہ اس کو معاف کر دے گا, ختم کر دے گا, یا اس کا کرایہ جو ہے معروف کرایے سے کم کر دے گا. کہ جو ایڈوانس ہوتا ہے قرض کے حکم میں ہوتا ہے, تو قرض کی بنا پر کسی بھی قسم کی منفعت دینا قرض دینے والے کو یہ سود ہے. کیونکہ حدیث پاک میں کلو قرضین جرا منفعتن فہو ربا, کہ ہر وہ قرض کے جو نفع کھینچے وہ نفع سود ہے. تو اب بڑے ایڈوانس کی بنا پر کم کرائے پر دینا یہ ایک منفعت ہے, نفع ہے, جو کہ کرایہ دار لے رہا ہوتا ہے مالک مکان سے جو اس کا مقروض ہے. تو یہ سیدھا سادہ سود ہے اور حرام ہے. اور جو کرایہ دار اور مالک مکان ان دونوں پر واجب ہے کہ اسے فوری طور پر توبہ کریں, اور توبہ کرنے کے بعد عرف کے مطابق جو کرایہ ہے وہی رکھیں.
مدی سلک ناظرین, سلسلہ ہوا دو مفتی کرام سلسلے میں تشریف لائے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین, ہم کو رب سے